بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اب تک ہماری جو مختلف باتیں ہوئیں وہ زیادہ تر اس سلسلے میں تھیں کہ اعمال صالحہ کی ترغیب، سنتوں کا اہتمام، اگرچہ اس سلسلے میں ابھی بہت سی باتیں باقی ہیں اور بہت سے اہم عنوانات بھی ہیں جن پر ابھی بات کرنے کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ آئندہ دنوں میں کرتے رہیں گے. ایک اہم سوال جو بڑوں کی طرف سے بھی ہوتا ہے اور بسا اوقات ان کا اپنے سلسلے میں تو ہوتا ہی ہے، لیکن بسا اوقات اپنے ماتحتوں کے سلسلے میں، بچوں کے سلسلے میں، گھر والوں کے سلسلے میں یہ سوال کثرت سے آتا ہے، تو خیال ہوا کہ آج اس پر کچھ بات کر لیں. یعنی ہمیں خود بھی اس سے واسطہ پڑتا ہے، اور بسا اوقات جن کے ساتھ ہم خیرخواہی چاہتے ہیں اور جن کی ہم پر اللہ نے ذمہ داری ڈالی ہے کسی نہ کسی درجے میں، چاہے چھوٹے بھائی بہن ہوں، اولاد ہو، گھر کے افراد ہوں، تو ان کے سلسلے میں بھی بسا اوقات اس قسم کی مشکلات انسان کو پیش آتی ہیں، اور یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ اس کا حل کیا ہے. وہ سوال یہ ہے کہ اعمال صالحہ کی ترغیب ہم پڑھتے ہیں، سنتوں کے فضائل ہم پڑھتے ہیں، بہت سی چیزیں ہیں جن کی فضیلتیں ہم جانتے ہیں، بہت سے باتوں کا علم نہیں بھی ہے ہمیں، لیکن بہت سی باتوں کا علم ہے. اس علم کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ کرنا مشکل ہے، یہ کرنا مشکل ہے، یا یہ کہ نہیں ہو رہا ہے. یعنی عمل میں، عمل سے انسان کو روکنے والی بنیادی وہ کون سی چیز ہے جس کا ہمیں علاج کرنے کی ضرورت ہے. جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد، پر طبیعت ادھر نہیں چلتی. یعنی ہم جانتے ہیں کہ یہ عبادت کی فضیلت ہے، اس کی یہ فضیلت ہے، یہ سنت ہے، یہ ہے، لیکن بس ہوتا نہیں. تو نہ ہونے کی کیا وجہ ہے؟ ایسا تو ہے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی بات کا حکم دیا ہو اور وہ چیز ہمارے اختیار میں نہ ہو. ہم خود بھی جانتے ہیں کہ وہ ہمارے اختیار کی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے یعنی ہمیں اختیار دیا ہے کہ یہ کرنا چاہو تو کر لو، رکاوٹ نہیں ہے، لیکن ہم خود ہی ایسا محسوس کرتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز ہے جو ہمیں اس چیز سے روک رہی ہے، اس عمل سے روک رہی ہے. اس کے لیے اگر ہم قرآن و حدیث میں دیکھیں تو بنیادی طور پر، اب ظاہر ہے کہ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو اعمال صالحہ سے دور رہتے ہیں یا فضائل میں آگے بڑھنا جن کے لیے مشکل ہوتا ہے. اگر ہم دیکھیں تو دو قسم کی یعنی لوگ ہوتے ہیں، اور پھر ہم آگے یہ چلتے ہیں کہ اس کے اسباب کیا ہیں اور ان کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے. میں آگے اصل میں یہاں سے سلسلہ شروع کر رہا ہوں اور آگے ہمیں چلنا ہے. یعنی اس لیے کہ ایک تو ہوتا ہے انسان کا اپنا عمل، ایک ہوتا ہے انسان کو گھر کا ماحول بنانا، تربیت اولاد ہوتی ہے، اور آگے پھر آگے ہمیں چلنا ہے کہ گھر میں شوہر کے بیوی کے حقوق کا معاملہ، مطلب یہ کہ یہ گھریلو معاملات، ان میں دینی ماحول کا آنا، گھر میں سکون کا آنا، اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور سنتیں، اس پر آگے چلنا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ وقت کے لحاظ سے آہستہ آہستہ آگے بڑھتے رہیں گے. اچھا، مجھ سے غلطی ہو گئی تھی کہ وہ میں نے مکسلر والا آن نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے، اب انشاءاللہ چل رہا ہوگا. تو بات یہ چل رہی تھی کہ عام طور پہ یہ جو سوال ذہنوں میں آتا ہے، ہم اپنے لیے بھی، دوسروں کے لیے بھی، کہ اعمال صالحہ کی فضیلت جاننے کے باوجود، اس کی اہمیت معلوم ہونے کے باوجود، کیا وجہ ہے کہ اس طرف ہماری طبیعت نہیں چلتی، یا یہ کہ اس میں رکاوٹیں پیش آتی ہیں. دو وجہ بڑی ہوتی ہیں، یا دو طرح کے لوگ ہیں جو ان اعمال صالحہ سے پیچھے رہتے ہیں، یا دو طرح کے بڑے اسباب ہم کہہ سکتے ہیں. نمبر ایک تو سبب ہوتا ہے کہ انسان کی بے پرواہی، یعنی سن لیا، کوئی توجہ نہیں دی. بے پرواہی ہے، لاپرواہی ہے. یعنی مطلب یہ کہ جس کو قرآن نے، ہم نے سورہ اقرأ کی تفسیر میں بھی پڑھا تھا کہ ان الانسان لیطغى ان رآہ استغنیٰ، کہ انسان اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتا ہے، سرکشی کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اپنے آپ کو مستغنی سمجھتا ہے، بے پرواہی. یعنی مجھے گویا کہ اللہ تعالیٰ کی ہمیں جو احتیاج ہے، جو ضرورت ہے، اس کا ہمیں احساس نہیں ہے. آخرت کا جو استحضار ہے وہ ہمارے سامنے نہیں ہے کہ واقعی اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. ہم اپنے اسلاف کو دیکھیں، صحابہ کو دیکھیں اور تابعین کو دیکھیں، ان کے سامنے کیا تھا؟ وہ آخرت کا ایک منظر تھا کہ اللہ کے سامنے جانا ہے، پیش ہونا ہے، حساب دینا ہے، ہر چیز کا حساب دینا ہے. اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغت، کہ تقوی اختیار کرو، اور تقوی حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کہ قیامت کو یاد کرو. ولتنظر نفس ما قدمت لغت، آئندہ کے لیے کیا اعمال آگے بھیج رہے ہو، کل کے لیے کون سے اعمال آگے بھیجے جا رہے ہیں، اس پر غور کر لو، تو اس سے تقوی حاصل ہو جائے گا. تو بہرحال ایک بڑا سبب ہوتا ہے انسان کے مزاج میں بے پرواہی، اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. اور دوسری بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے، بے پرواہی تو ہے انسان میں، لیکن بے پرواہی کے ساتھ بعض لوگوں میں ایسا ہوتا ہے کہ اس کو دوسری وجہ کہہ سکتے ہیں، یا پہلی ہی وجہ کی اس کی شاخ ہے، وہ ہے انسان میں سستی. یعنی ہے، اہمیت ہے، ہم جانتے ہیں اللہ کے سامنے حساب دینا ہے، سب کچھ ہے، اگر ہم نے یہ فضیلت پر حاصل کر لی تو کل ہمیں اس کا یہ فائدہ ظاہر ہوگا، وہ سب باتیں ہیں، لیکن سستی اور غفلت یہ انسان کے لیے ایک بڑی رکاوٹ بن جاتی ہے. یہ تو ہمیں دو نظر آنے والے اسباب ہیں، لیکن اس کے پیچھے کچھ اور اسباب ہیں جن کا ہمیں علاج کرنے کی ضرورت ہے. جیسے ہمارے یہاں جو علاج کے الگ الگ طریقے ہوتے ہیں، ان میں ایک تو عام دوائیاں ہوتی ہیں کہ اچھا مثلاً سر کا درد ہے، فلانی دوائی لے لو، اچھا ٹھیک ہے، وہ درد کو دبا دے گا اور وہ تھوڑی دیر کے لیے درد دب جاتا ہے. یہ ایک تو یہ علاج ہوتے ہیں. ایک ہم یعنی دوسرے ایک علاج ہوتے ہیں جو مشہور ہے ہومیوپیتھک علاج کے لحاظ سے، کہ وہ اس کی جڑ پہ جاتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا سبب ہے. سر کا درد تو ہے، لیکن اس کے پیچھے کیا سبب ہے کہ ایک شخص کو سر کا درد ہو رہا ہے. اس کے اسباب پہ جاتے ہیں اور اس جڑ سے اس کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. یہاں شریعت بھی ہمیں یہی بتاتی ہے کہ دیکھو، ایک تو ہے کہ لاپرواہی اگر ہے مزاج میں، یا یہ کہ اعمال صالحہ کرنے میں یعنی جانتے ہیں سب کچھ ہے بس سستی ہے، تو اس کے پیچھے والے اسباب کیا ہیں؟ ان پیچھے والے اسباب پہ جاؤ. قرآن حدیث میں دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اسباب بھی بیان فرما دیے، ہمارے سامنے ان کی بھی وضاحت فرما دی کہ وہ کون سے اسباب ہیں جن کی وجہ سے انسان کے مزاج میں ایک لاپرواہی پیدا ہو جاتی ہے، سستی پیدا ہو جاتی ہے، اعمال صالحہ میں آگے بڑھنا مشکل ہو جاتا ہے. وہ بنیادی اسباب اگر ہم دیکھیں جو قرآن و حدیث سے ہمیں سمجھ میں آتے ہیں، تو وہ دو ہیں. نمبر ایک، انسان بری صحبت اور برا ماحول، یہ ایک بڑی وجہ ہے. اور دوسری وجہ ہوتی ہے انسان کا دنیا میں اور دنیا کی چیزوں میں زیادہ مصروف ہونا اور ان چیزوں میں انہماک. یہ مختصر لفظوں میں نے دو باتیں بتا دیں. اور ایک ہی آیت میں قرآن کریم میں ایک جگہ مذکور ہے جہاں پر پیچھے سے آیات تو ذرا مفصل ہیں، لیکن ایک ہی جگہ پر یہ دونوں باتیں مذکور ہیں. اور پھر قرآن میں ہم تلاش کریں تو مختلف جگہوں پر اس کا ہمیں ذکر مل جاتا ہے، لیکن ایک ہی وہ آیت ہے، ولاکم متعتہم و آباءہم حتی نسوا الذکر وکانوا قوما بورا. ایک ہی آیت میں دو باتیں مذکور ہیں، ولیکن متعتہم و آباءہم حتی نسوا الذکر، آپ نے ان کو، ان کے آباء و اجداد کو دنیا میں اتنا مال و متاع دیا اور فائدہ پہنچایا، راحت دی، آرام دیا، متعتہم حتی نسوا الذکر، کہ وہ آپ کی یاد سے غافل ہو گئے. تو دنیا کی راحت و آرام، دنیا کے اسباب، یہ جتنا زیادہ انسان اس میں آگے بڑھتا ہے، اتنا انسان کو یہ چیزیں اعمال صالحہ اور اس طرح کی فضیلت والے اعمال میں آگے بڑھنے سے رکاوٹ بن جاتی ہیں. تو ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک مرتبہ چادر بچھائی گئی اور اس کی چار تہ کر دی گئیں. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم نے سوچا کہ اتنا سخت ہے بستر، زمین پر ہی موٹی چادر بچھائی گئی ہے، تو اس کی چار تہ کر دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح اٹھ کر فرمایا کہ آج کیا بچھا دیا تھا ہمارے لیے، کیسا بستر تھا؟ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، وہی بستر تھا، بس یہ کہ اس کی دو تہہ ہوتی تھیں، ہم نے اس کو اور دگنا کر کے یعنی ڈبل کر کے اس کی چار تہہ بنا دی تھیں کہ تاکہ ذرا آپ کے لیے راحت کا ذریعہ بن جائے۔ فرمایا نہیں، جو پرانا طریقہ تھا وہی رہنے دو، اس لیے کہ اس کی وجہ سے مجھے اٹھنے میں مشقت ہو رہی تھی، تہجد کے لیے اٹھنے میں مشقت ہو رہی تھی اس چادر کے نرم ہونے کی وجہ سے، حالانکہ وہی تھی، ایک موٹی چادر تھی، اس کو بس چار تہہ، دو کے بجائے چار تہہ کر دی تھی، ڈبل کر دیا تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی اس طرح کے ظاہر ہم قرآن و حدیث میں بہت سی مثالیں ملتی ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی تعلیمات میں بنیادی چیز ہے کہ دیکھو دنیا کی راحت، ہم عادی ہیں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ ان چیزوں کے بڑے عادی ہو چکے ہیں، اور ایسی عادت ہو چکی ہے کہ اس کی برائی کا برا ہونا بھی ہمارے ذہنوں سے ختم ہوتا جا رہا ہے اور تقریباً ختم ہو چکا ہے، بلکہ اس سے ایک قدم آگے بڑھ کر یہ ہے کہ اب ہم بہت سے لوگوں کی زبان پر یہ آتا ہے کہ نہیں، آج کل تو ہمارے لیے دینی اعتبار سے یہ چیز ضروری ہے، ورنہ لوگ ہمیں کیا سمجھیں گے، لوگ ہمیں کیا سمجھیں گے۔ تو یہ جو ہم نے ایک سوچ بنا رکھی ہے کہ مسلمانوں کو اس طرح ہونا چاہیے، اس طرح ہونا چاہیے، ہمیں ٹھیک ہے، مصالح اپنی جگہ، مصلحتوں کی وجہ سے، یہ ہماری کمزوری اپنی جگہ، میں نہیں کہتا کہ ہم یہ راحت و اسباب، یہ نرم بستر وغیرہ چھوڑ دیں، ٹھیک ہے، لیکن کم از کم دل سے تو ان چیزوں کو اچھا سمجھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کا طریقہ تھا۔ یہ ایک بنیادی چیز ہے۔ دوسری ایک بڑی وجہ جس پر آج خاص طور پر مجھے بات کرنی ہے وہ ہے کہ برا ماحول، ماحول انسان کے لیے ایک بنیاد ہوتا ہے۔ انسان کن لوگوں میں رہتا ہے، بسا اوقات مسجد گیا، کچھ فضائل سنے، گھر میں تعلیم کی، اس میں فضائل کی بات آ گئی، لیکن تعلیم سے اٹھے تو اس کے بعد پھر ہم کن لوگوں کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، ہم مثلا مرد ہیں جاب پر جاتے ہیں تو کہاں پر کن لوگوں کے ساتھ ہماری بات چیت ہوتی ہے، ہمارا آنا جانا رہتا ہے تو کن لوگوں کے ساتھ، عورتیں ہیں تو ان کی بات چیت کن لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے، بچے ہیں تو ان کا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ ماحول ایک بہت بڑی بنیاد ہے، اور یہ چیز اگر ہم دیکھیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین بچپن سے ہی اپنے بچوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا کرتے تھے، یہ چیزیں ہم لوگوں میں کم ہوتی جا رہی ہیں، چونکہ آگے میں جیسے بتایا تھا کہ یہ تربیت اولاد کی اصل مجھے بات کرنی تھی کہ اولاد کی تربیت کس طرح کریں، اور اس کی یعنی احادیث میں اس کے متعلق یا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں اس کی ہمیں کیا مثالیں ملتی ہیں، تو اصل اس پر جانا تھا۔ بہرحال یہ ماحول، ماحول جو بنتا ہے وہ بچپن سے بنتا ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ ایسی چیز ہے کہ جس کو صرف اسلام نہیں بلکہ جاہلیت سے لوگ جانتے رہے، یعنی نیک صحبت انسان کو نیک بناتی ہے، بری صحبت انسان کو برا بناتی ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو جاہلیت کے دور میں، جو بالکل جاہلیت کا وقت تھا، اور جن کے یہاں صرف مقابلہ جو ہوتا تھا وہ فصاحت و بلاغت، شعر و شاعری میں، اور یہ وہ لوگ جن کے شعر و شاعری میں اگر ہم دیکھیں تو عجیب عجیب یعنی عجیب عجیب باتیں فحش وغیرہ کی ملتی ہیں، وہ لوگ اپنے اشعار میں جب باتیں کہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، جاہلیت کے زمانے کے اشعار ہیں، اور وہ اشعار جن کو کعبہ پر لٹکایا گیا تھا، المعلقات جن کو کہا جاتا ہے، ان میں، ان اشعار میں ایک شعر ہے بڑا عجیب ہے، جو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کسی بزرگ نے کہا ہو، لیکن وہ جاہلیت کے کسی شاعر نے کہا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ دیکھو، عن المرء لا تسأل، کسی انسان کے بارے میں اگر معلوم کرنا ہے کہ ایک ایسا انسان ہے تو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کیا کرو، عن المرء لا تسأل، کسی انسان کے بارے میں سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ ابصر قرینہ ہو، عن المرء لا تسأل وہ ابصر قرینہ ہو، ان کے ساتھی کو دیکھ لو، کن دوستوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے، کن لوگوں کے ساتھ آنا جانا ہے۔ ہم کہتے ہیں اچھا، یعنی نیک، یعنی وہی بات جہاں سے شروع ہوئی تھی کہ اعمال صالحہ کا دل نہیں چاہتا، کرنا مشکل ہوتا ہے، اگر ہم ان لوگوں کے ساتھ اٹھیں گے بیٹھیں گے جو تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں، مجھے کسی نے خود بتایا کہ یعنی ان کا کسی اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہوتا ہے کہ بسا اوقات کبھی انسان کو ایسا موقع مل جاتا ہے کہ اللہ والوں سے ذرا قریب رہنے کا موقع مل جاتا ہے، تو ایک شخص نے مجھے خود بتایا کہ وہ ہمارے فلاں ہیں اور وہ روزانہ صلاۃ و تسبیح پڑھتے ہیں، میں نے ہمیشہ ان کو دیکھا کہ روزانہ صلاۃ و تسبیح پڑھتے ہیں، تو ظاہر ہے وہ کہتے ہیں کہ جب انسان ایک عرصے تک کسی کو دیکھتا رہتا ہے دیکھتا رہتا ہے تو خود بخود انسان میں وہ جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں میری بھی عادت ہو گئی، میں روزانہ صلاۃ و تسبیح پڑھتا ہوں، یہ ایک ماحول ہوتا ہے، اس کی حقیقت ہے۔ تو بہرحال ये कि हम किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, फिर हम शिकायत ये करते हैं कि हमें नेक आमाल का दिल नहीं चाहता, हमें तिलावत का दिल नहीं चाहता, करना शुरू करते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं, थोड़ा सा पढ़ा इसलिए कि हम दूसरों को देख रहे हैं कि अच्छा कोई खेल रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई ये कर रहा है, वो अपनी तफरीह और आराम में, और हम ज़रा मुशक्क़त उठा रहे हैं इसलिए कि हमें चूँकि अभी इससे इबादत से उनसियत नहीं हुई तो हमें मुशक्क़त मालूम होती है। लेकिन ये एक हकीकत है कि माहौल इंसान पर एक असर करता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब अल्लाह ताला से दुआ मांगी थी कि हारून अलैहिस्सलाम को भी मेरे साथ कर दीजिए, तो उन्होंने उसमें एक बात बताई थी और वहाँ पर कोई अगर देखना चाहे तो तफसीर में देख सकता है कि कई नुसब्बिहक कसीरा व नस्कुरक कसीरा। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि अब हारून अलैहिस्सलाम को भी नबी बना दीजिए, वो मेरे साथ देंगे, तो उसमें एक फ़ायदा ये भी होगा, एक तो ठीक है फिरौन के पास जाएंगे लेकिन उसमें एक फ़ायदा ये भी होगा कई नुसब्बिहक कसीरा व नस्कुरक कसीरा, एक से दो हो जाएंगे, माहौल बनेगा तो हम आपकी और ज़्यादा कसरत से तस्बीह करेंगे, आपको ज़्यादा याद कर सकेंगे, अकेला होऊंगा तो हो सकता है कि वो बात ना हो सके, यानी एक ज़िमनी बात चाहे है लेकिन बहरहाल कुरान ने उसको मुस्तकिलन बयान किया है कि मूसा अलैहिस्सलाम के जहन में ये मसलहत थी और इसकी एक हकीकत है। तो वह जाहिलियत का शायर कहता है कि अनिल मरई ला तसअल व अबसर करीना हो फ़इन्नल करीना बिलमुकारिन यख्तदी। किसी शख्स के बारे में पूछने की ज़रूरत नहीं है, उनके साथियों को देख लो, इसलिए कि साथी दूसरे साथी की इख्तिदा करता है, उसके तरीक़े पर चलता है। फ़इन्नल करीना बिलमुकारिन यख्तदी इदा कुन तफ़ी क़ौमिन, फिर आगे वो में नसीहत करता है शायर, वो कहता है इदा कुन तफ़ी क़ौमिन फ़साहिब ख़ियारहुम। सफ़र में जा रहे हो, कहीं पर हो, किसी जगह, किसी लोगों में, किसी मजमे में अगर तुम्हें रहने का मौका मिलता है और इत्तेफ़ाक़ होता है तो इदा कुन तफ़ी क़ौमिन, किसी कौम में तुम रहो, फ़साहिब ख़ियारहुम, तो उनके अच्छे लोगों के साथ रहना, इसलिए कि इदा कुन तफ़ी क़ौमिन फ़साहिब ख़ियारहुम वला तसहबिल अर्दा फ़तरदा मअर्रदी, और बुरे लोगों के साथ न रहना वरना तुम भी बुरे लोगों के साथ बुरे बन जाओगे। ये जाहिलियत का दौर उस वक्त के अशार में, ये किताबों के अंदर ये अशार महफूज हैं, इस तरह के और भी अशार उस ज़माने के मिलते हैं। इस्लाम ने आकर इसको और ज़्यादा अहमियत दी और यही अगर हम देख लें तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी बुनियाद है। हमारा बचपन किन लोगों में गुज़रा, हमारी जवानी किन लोगों में गुज़री, हम खुद अपने हालात से वाकिफ़ हैं, उसके बाद फिर हम अपने बच्चों को किस माहौल में भेजते हैं, कहाँ पर वो जाकर तालीम हासिल करते हैं, ठीक है तालीम ही हो, अच्छे मकासद ही के लिए गया था लेकिन बहरहाल किन लोगों में उठना बैठना हुआ, अगर वो स्कूल आता जाता है तो किन लोगों के साथ आता जाता है, वो किस माहौल में रहता है, ये सब वो बातें हैं कि आगे जाकर उसकी ज़िंदगी पर ये सब चीज़ें बड़ा बहुत गहरा असर छोड़ती हैं, बहुत गहरा असर छोड़ती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ ले गए, मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हज़रत उम्म सुलेम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हाज़िर हुई, अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह ये मेरा बच्चा है अनस, आप इनको अपनी खिदमत में कबूल कर लीजिए, तकरीबन 10 साल की उम्र होगी, आप इनको अपनी खिदमत में कबूल कर लें, 9-10 साल के बच्चे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल फरमा लिया। तो अब ये अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गोया मुस्तकिल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम हो गए, खिदमत में मुस्तकिल लगे रहने लगे, अब यहाँ तक के यानी अब अजीब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनका ताल्लुक़, एक जैसे बच्चे होते हैं तो बचपने वाला नाज वाला मामला भी, उस तरह के वाक़ियात भी मिलते हैं और समझदारी भी, और ज़ाहिर है कि उनकी जिस तरह तरबियत हुई थी वो बचपन से उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की, ये एक मिसाल है। वरना अगर हम देखें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफ़र से तशरीफ़ लाते थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र से तशरीफ़ लाकर जब बच्चे सहाबा कराम सहाबियात, चूँकि मर्द तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हैं तो जो मर्द रह गए हैं बस औक़ात माजूरीन वगैरह जो मदीना मुनव्वरा में रह जाते थे, या औरतें भी अपने बच्चों को भेजती थी जाओ जाओ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे हैं जाकर इस्तकबाल करो, और जो बच्चे पहले जाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करते थे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें उठाते, बोसा देते और सवारी पर ऊँटनी पर अपने साथ बिठा लेते, एक बच्चा आगे बैठा हुआ है एक पीछे बैठा हुआ है। हम आजकल के हाकिमों के साथ कुछ ज़रा तकाबुल देखें, हम तो वैसे आम एक शख्स की तरह देखते हैं पता नहीं, लेकिन आजकल के हुक्काम क्या किसी बच्चे को इतनी अहमियत देंगे कि अच्छा एक शहर में फातह बनकर एक फतह करके आए हैं एक इलाके से एक ज़माने के बाद तशरीफ़ लाए हैं, हमें तो सीधा अपने घर जाना है, हमें तो किसी से ना सलाम ना कुछ, हम तो थके हुए आए हैं, बच्चे आ रहे हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठा रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, बोसा दे रहे हैं, एक को आगे बिठा लिया एक को पीछे बिठा लिया, बच्चे आगे पीछे बैठ रहे हैं, इंसान सोचता है मेरे आगे पीछे वो लोग हों जो बड़े साहिब हैसियत हों मुअज्ज़ज़ हों, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو آگے پیچھے بٹھا رہی ہیں، یہ بچوں کے ذہن میں پہلے سے ایک انسیت پیدا ہو جاتی تھی۔ میں اس کو آگے ذرا ایک حدیث پہ ہم جاتے ہیں اور آج کی بات ختم کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ دیکھو یہ شیطان جو ہے وہ انسان کا دشمن ہے۔ مفہوم کے لحاظ سے بتا رہا ہوں، حدیث کے الفاظ ہیں ان الشیطان ذئب الانسان کذئب الغنم، کہ شیطان جو ہے وہ انسان کا دشمن ہے، اسی طرح جس کو بھیڑیا کہتے ہیں کہ جس طرح بھیڑیا وہ بکریوں کا دشمن ہوتا ہے اور ان پر حملہ کرنا چاہتا ہے، اسی طرح شیطان جو ہے وہ بھی انسان پر حملہ کرنا چاہتا ہے، وہ تیاری میں ہے کسی طریقے سے اس پر حملہ کرے، اور حملے کے اس کو مواقع کب ملتے ہیں اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے اسی حدیث میں ذرا وضاحت سے فرمایا کہ بھیڑیا بکریوں پر کم حملہ کرتا ہے، اس کو خود ہی دیکھ لو۔ اور خاص طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بکریوں میں تین قسم کی بکریوں کی مثال دی، بہت بہترین طریقے سے ہمیں سمجھا دیا کہ شیطان کب انسان پر حملہ کرتا ہے، اس کو اسی طرح سمجھو جیسے بھیڑیا کب بکریوں پر حملہ کرتا ہے۔ فرمانا مقصد یہ تھا کہ بکری جب ذرا اکیلی ہوتی ہے تو بھیڑیا، یعنی جب مجمع کے ساتھ اور پورے بکریاں سب ایک ساتھ ہوتی ہیں تو بھیڑیا وہاں نہیں جاتا، ذرا سا اس میں ڈر ہوتا ہے، وہ محتاط رہتا ہے کہ اور بکریاں ہیں، کوئی کی سینگ مار دے گی، کچھ کر دے گی، تو اس لیے اس کو ذرا ڈر رہتا ہے۔ لیکن ایک بکری اگر ذرا سائڈ پہ ہو گئی ہے، تھوڑی سی دور نکل گئی ہے، تو اس کو جا کر بھیڑیا قبضہ کر لیتا ہے، پکڑ لیتا ہے۔ لیکن ایک ہی بات تھی کہ الگ ہونے والی، لیکن ان الگ ہونے والی بکریوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین الفاظ سے بیان فرمایا، اس سے ہم انسانوں کی تین قسم کی حالتیں بیان فرمائی ہیں۔ بڑی ایک معجزانہ کلام ہے، بڑا عجیب کلام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان ذئب الانسان کذئب الغنم، کہ شیطان انسان کے لیے ایسا ہے جیسے بھیڑیا ہوتا ہے بکریوں کے لیے۔ وہ کن بھیڑیا کن بکریوں کو کھاتا ہے؟ یأکل الشاذ والقاصیہ والناحیہ، تین قسم کے الفاظ استعمال فرمائے، کہ شاذ والقاصیہ والناحیہ، بکریاں جب پوری بکریاں ایک ساتھ چل رہی ہوتی ہیں، اور اگر کسی نے دیکھا ہو بکریاں ہیں، بھیڑ ہیں، بھیڑ بکریاں وغیرہ، وہ پورے گروپ کے ساتھ مجمع مل کر چلتے ہیں، بہت زیادہ مل مل کر چلتے ہیں، یہ جب کہیں جا رہے ہوتے ہیں سب ایک ساتھ، پورے ان کی فوج ہوتی ہے۔ لیکن کبھی کبھی کوئی بھیڑ کوئی بکری ہوتی ہے وہ الگ ہو جاتی ہے، تو الگ کیوں ہوتی ہے؟ الگ ہونے کے تین اسباب ہوتے ہیں، اس کو آپ نے تین لفظوں سے بیان فرمایا۔ کبھی تو الگ ہونے کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ اس کو سستی اور غفلت، ساتھ رہنے میں مشکلات تھیں، چلو ٹھیک ہے وہ چلتے رہے، دوسرا گروپ چلتا رہے، میں تو اپنا الگ چلوں۔ تو انسان بسا اوقات نیک لوگوں سے الگ کیوں رہتا ہے؟ اس وجہ سے کہ سستی اور غفلت اس پر غالب آ جاتی ہے، یعنی بس دل نہیں چاہ رہا ہے، سستی ہے، بس دل نہیں چاہ رہا ہے، ایک وجہ ہوتی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ بسا اوقات بکری یہ دیکھتی ہے کہ اچھا دیکھو یہ سب بکریاں تو چل رہی ہیں، لیکن دوسری طرف ذرا گھاس اچھی نظر آ رہی ہے، اس کو ذرا دوسری طرف گھاس نظر آتی ہے قریب میں تو وہاں کھانے کے لیے چلی گئی، اس کے بعد تھوڑا سا اور فاصلے پر اور اچھی گھاس نظر آ گئی تو وہاں چلی گئی، اور تھوڑا فاصلے پر اور اچھی گھاس نظر آ گئی وہاں چلی گئی۔ تو یہ گھاس کی تلاش میں آگے نکلتے 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 یہ خیال نہیں رہتا کہ وہ اپنے دوسرے ریوڑ سے الگ ہو چکی ہے، اور وہاں پر بھیڑیا آ کر اس پر حملہ کر لیتا ہے۔ اسی طرح انسان کا حال ہے کہ انسان یہ دیکھتا ہے کہ اچھا ابھی تو مسجد کے قریب ہیں، لیکن یہاں پر اتنی اچھی جاب نہیں مل رہی ہے، اتنے اچھے یعنی دنیاوی معاش وغیرہ کے لحاظ سے وہ انتظامات نہیں ہیں، ہم ذرا سا بس تھوڑا سا فاصلے پر چلے جائیں گے تو وہاں پر ذرا جاب اچھی مل جائے گی، ٹھیک ہے ہم نیک ماحول تو ہم خود ہی بنا لیں گے، انسان کی سوچ ہوتی ہے ہم نیک ماحول تو ہم خود ہی بنا لیں گے، ہمارا تو گھر ہے، گھر میں ہم ماحول بنا لیں گے، مسجد سے دور ہو گیا، علماء صلحاء سے دور ہو گیا، نیک ماحول جو اس کو ملا ہوا تھا اس سے دور ہو گیا۔ اب شیطان آتا ہے، اب آہستہ آہستہ خود اس پر حملہ کر سکے تو کر دے گا، ورنہ اولاد تو ہے ہی، جو ظاہر ہے کہ ان کو کوئی ماحول نہیں مل رہا ہے وہاں پر، یہ ہے قاصیہ۔ اور ایک تیسری قسم کی بکری وہ ہے جس کو آپ نے بیان فرمایا کہ وہ بسا اوقات دور ہوتی ہے، وہ اس وجہ سے کہ اس کو اس ریوڑ سے باقی بکریوں سے مناسبت نہیں ہوتی۔ عجیب بات ہے کہ کہاں تین قسم کی بکریوں کو بیان فرمایا، سستی کی وجہ سے الگ رہنے والی، غفلت کی وجہ سے الگ رہنے والی، لاپرواہی جس کو کہتے ہیں، یا روزی کی یعنی وہی غذا کی تلاش میں، وہی بزنس اور جاب اور اس طرح کی چیزوں میں انسان دور چلا جاتا ہے، اور بسا اوقات ہوتا ہے انسیت نہ ہونا۔ یہ ہے جس کو میں بتانا چاہ رہا تھا کہ ہم اپنے بچوں کو ابھی سے اس بات کا عادی بنائیں کہ ان کو علماء سے صلحاء سے تعلق ہو۔ یہ عام طور پہ ایک بہت بڑی وجہ ہوتی ہے، ایک بہت بڑا سبب ہوتا ہے دین سے دوری کا، کہ چونکہ بچے، اور یہ ایک احساس ہے، یہ دونوں طرف سے میں کہوں گا کہ بسا اوقات یعنی جو ائمہ مساجد ہیں مثلا، ان کا ایک خاص جگہ ہے کہ اچھا مثلا نماز پڑھا لی، بیان کے وقت بیان کر دیا، ان کی ایک جگہ ہوتی ہے، جو بیچارے نوجوان طبقہ ہے وہ سوچتا ہے اچھا یہ تو بڑے لوگ ہیں، یہ بزرگ لوگ ہیں، ہم ان کی بات سن لیں وہی بڑی بات ہے، ان سے جا کر ملاقات کرنا اور ان سے جا کر بات چیت کرنا یہ تو بڑا مشکل کام ہے۔ ظاہر ہے بیچارہ وہ امام بھی کس کس سے جا کر خود جا کر ملاقات کرے گا اور بات کرے گا، بہت سے ہوتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ یارال یہاں پر ہمیں دونوں طرف کی ضرورت ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی موقع دیا ہے کہ وہ امامت کی یا اس قسم کی کسی بھی جگہ پر ہوں، تو ان کے لیے بھی اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ ذرا نوجوانوں کو، بچوں کو، ان سے ذرا تعلق ہو، بات چیت ہو، اور ہمیں ضرورت ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچوں اور چھوٹوں کو یہ تربیت دیں کہ خود جا کر ملو، جاؤ علماء سے ملو، ائمہ مساجد ہیں ان سے ملاقات کرو، یہ ایک انسیت پیدا ہوتی ہے، وہی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا، اور اس کے بچوں کی تربیت اور صحابہ نے جس طرح عمل کر کے دکھایا، اور اس پر عمل نہ ہونے کی وجہ سے یہ تمام مشکلات پیش آتی ہیں۔ ہوتا ہے فلاں بزرگ ہیں، کئی جگہوں پر دیکھا، اچھے اچھے لوگوں میں دیکھا، فلاں بزرگ آئے ہوئے ہیں، لیکن نہیں وہ ہم پتہ نہیں ملاقات کر سکتے ہیں، نہیں پتہ نہیں ملاقات ہو سکتی ہے، نہیں پتہ نہیں وہ کیا کہیں گے، بس یہ ایک خوف سا شیطان نے بٹھا رکھا ہے، کیا یہ رکاوٹ ہوگی کہ اچھا انسان زیارت نہ کر، ٹھیک ہے ملاقات ان کو ملاقات میں مشکل ہو، زیارت تو ہو سکتی ہے، بس اوقات ہوتا ہے، بعض معذور بیچارے ہوتے ہیں، بڑی عمر کے ہوتے ہیں، یہ ایک انسان کے دل میں جب جذبہ ہوتا ہے تو انسان خود ہی اس کے لیے حل بھی نکال لیتا ہے، جب وہ جذبہ نہیں ہوتا تو نہ وہ دلچسپی ہے نہ جذبہ ہے، تو اس کے لیے کوئی انسان اپنے لیے نہیں، کوئی کوشش بھی زیادہ نہیں کرے گا۔ تو یہ ایک بہت بڑی بنیاد ہے کہ یعنی ہمیں جو اصل جو بنیادی چیز ہے وہ بچپن سے، یعنی ہمارے بچوں کو ہمیں اب تک اگر نہیں کیا، ہم نے چھوٹوں کو اب تک اگر اس کا عادی نہیں بنایا، تو اب اس کا عادی کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ بڑوں سے، بزرگوں سے، اگر بچیاں ہیں تو وہ ایسے کہ گھر میں افراد ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، بزرگ ہوتے ہیں، ان سے بھی عام طور پہ بچوں کی ملاقات، بچوں کا ان سے بات چیت کرنا، یہ ایک یعنی ایک ایسی چیز بن گئی کہ نہیں نہیں اس کی ضرورت ہی نہیں رہی، بچوں کو بچوں میں رہنے دیا جائے، بڑے بڑوں میں رہیں، بزرگوں کی یعنی بستی کیا، وہ تو بس ان کا پتہ ہے کہ اچھے فلاں بزرگ ہیں، اتنا پتہ ہونا کافی ہے۔ یہ ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے جو آگے جا کر یہ نوجوان طبقے کو علماء سے، صلحاء سے اور بزرگوں سے دور کر رہی ہے، ایک گویا کہ ایک حجاب ہے جو دونوں کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اب یہ ان سے ملنا نہیں چاہتے اور ان کے پاس کسی وجہ سے موقع نہیں ہوتا کہ وہ آگے بڑھیں، اور ہزارے کہ ایک انسان کس کس سے جا کر ملے گا اور آگے بڑھے گا، ان کے پاس یہ موقع نہیں آتا، اور یہ ایک حجاب سے محسوس کرتے ہیں، جب بڑے ہوئے، اب پڑھنے کا زمانہ ختم ہوا اور کالج وغیرہ سے فارغ ہوئے، ماحول تو ہمیشہ وہی ملا تھا، اور مساجد کے علماء یا یعنی علماء صلحاء وغیرہ سے کوئی جوڑ کی شکل ہی نہیں بنی تھی، تو اب ظاہر ہے آگے جا کر کب امید کی جا سکتی ہے کہ وہ ان سے جڑیں گے، جب وہ نہیں ہوگا تو ظاہر ہے تقویٰ کی بنیاد اور ہدایت کی بنیاد ہی ان سے کاٹ دی گئی ہے۔ یہ ایک بہت بڑی چیز ہے جو ہمارے تربیت میں، اعمال صالحہ کے اختیار کرنے میں جو رکاوٹ بنتی ہے، ایک بڑی چیز ہے۔ بہرحال یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تین مثالیں دی ہیں، یہ خاص وجہ سے ہمیں سمجھانے کے لیے مثالیں دی ہیں، تو ان چیزوں کا بہرحال اہتمام کرنے کی ضرورت ہے، اپنے گھر میں آج کل موقع ہے، یہ ماحول بنائیں، اور جو گھروں میں یعنی ابھی فی الحال ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے، ابھی تو ظاہر ہے باہر آنا جانا مشکل ہے، لیکن فی الحال گھر میں جب موقع ہے تو ایک بڑی چیز یہ ہوتی ہے، والدین اولاد کی تربیت کے لحاظ سے ایک بڑی چیز یہ ہوتی ہے گھر کا ماحول بنانے کے لحاظ سے، کہ گھر میں دینی اعمال اور کچھ یہ کیا کہتے ہیں تعلیم وغیرہ، اس طرح کے سلسلوں کو عام کیا جائے۔ اس سے کیا ہوگا کہ ایک تو جو باتیں ہمارے گھروں میں ہوتی ہیں اس کا ایک اثر ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ یہ کہ جن کی بات ہو رہی ہے، ذرا انسان کو یہ ہوتا ہے اچھا ٹھیک ہے، مثلا جس کی بھی بات ہو رہی ہے تو انسان کو اور بچوں کو خاص طور پہ یہ احساس ہوتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، ہمیں بھی علماء سے، صلحاء سے یا جو بھی ہیں، یعنی ظاہر ہے کہ اپنے بڑوں سے ہمیں کچھ نہ کچھ تعلق رکھنے کی، ان سے ملنے کی ضرورت ہے۔ آج کل کے ماحول میں جیسے ابھی تو سب بند پڑا ہوا ہے، لیکن یہ ایک وقت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے بہت سو کے لیے ایک اس کو ایک غنیمت بنا دیا ہے کہ گھر میں وقت ملا، بڑوں کو گھر میں وقت گزارنے کا موقع ملا ہے، تو اس موقع کو غنیمت سمجھا جائے اور اس کو استعمال کیا جائے۔ اس میں کتابوں کے ساتھ بھی جوڑنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ بسا اوقات ہم سنتے رہتے ہیں سنتے رہتے ہیں، کوئی ہمیں پوچھے فلانی دعا کا ہے، فلانی ہمیں کبھی کبھی کوئی کتاب اٹھائی نہیں تھی تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا مسئلہ کہاں ہے، مسئلہ یاد تو نہیں ہے اچھی طرح، تو کتاب اگر معلوم ہو تو انسان جا کر دیکھ بھی لے، تو کتابوں سے جڑنے کی ضرورت ہے۔ مسائل کی کتابیں ہیں، تعلیم الاسلام بہت آسانی سے مل جاتی ہے، تعلیم الاسلام وغیرہ کتابیں ہیں حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، جو اپنے وقت کے بڑے مفتی گزرے ہیں اور ان کی کتاب بہت مشہور ہے، تعلیم الاسلام بچوں کے لیے بہت مفید ہے۔ اس طرح کی اور بھی کتابیں ہیں، تو مسائل کی کتابیں ہیں، عورتوں کے لیے خاص طور پہ بہشتی زیور ہے، یا اسی طرح فضائل کی کتابیں ہیں، فضائل اعمال کی کتابیں ہیں، اور اگر عربی کے ساتھ کسی کو مناسبت ہو تو بہت اچھا ہے، ریاض الصالحین ہے، الادب المفرد ہے، اس قسم کی کتابوں کا گھر میں تذکرہ ہو اور ان کا مذاکرہ ہو، آپس میں بیٹھ کر اس کو پڑھا جائے، تاکہ ان کتابوں سے بھی تعلق ہو، دین سے تعلق ہو، اور ساتھ ساتھ صرف کتابوں سے نہیں، کتاب کے ساتھ کتاب یعنی جس کو اللہ تعالیٰ نے جب قرآن نازل فرمایا تو پیغمبر بھی، یعنی صرف کتاب ہمیں نہیں دے دی، پیغمبر بھی ساتھ تھے، تو جس طرح کتاب اللہ کی ضرورت ہوتی ہے رجال اللہ کی ضرورت ہوتی ہے، ان دو چیزوں سے ہمیں اپنے آپ کو جوڑنے کی ضرورت ہے، خود جڑیں گے تو انشاءاللہ وہ ہمیں، ہمارا جو جذبہ ہے وہ ہمیں اپنے ماتحتوں کو، اولاد کو، ان کو بھی جوڑنے پر ہمیں مجبور کرے گا۔ یہ ایک بنیادی چیز ہے کہ ہم کتاب اللہ سے جڑیں اور رجال اللہ سے جڑیں، یہ ایک بنیادی چیز ہے، اور ظاہر ہے کہ اگر یہ چیز آ گئی تو انشاءاللہ ہمارے گھروں کے ماحول میں اچھا خاصا ایک فرق ہم خود محسوس کریں گے۔ پھر وقت تو پورا ہو گیا، اب ظاہر ہے کہ جس طرح اب مثلا کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ گھر بہت ٹھنڈا ہو رہا ہے، سردی بہت زیادہ محسوس ہو رہی ہے، تو ہم کہتے ہیں ہیٹر چلا لو، اب اگر میں یہیں پر بات روک دوں گا تو ایسا لگے گا جیسے میں نے یہ کہہ دیا کہ اچھا کوئی کہتا ہے کہ گھر بہت ٹھنڈا ہے اور سردی ہے تو میں کہہ دوں ہیٹر چلا لو، لیکن میں یہ بتانا بھول جاؤں کہ کھڑکیاں بھی بند کرنی ہیں۔ تو اسی طرح جس طرح یہ نیک ماحول ہے کہ ہم ایک رجال اللہ سے، کتاب اللہ سے، ان دو چیزوں سے جڑنے کی ضرورت ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ کچھ رکاوٹیں اور کچھ موانع ہیں، ان کو بھی میں بہت مختصر ایک دو لفظوں میں بیان کر دیتا ہوں کہ یعنی جس سے کہ اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے۔ اور اس میں بڑی چیز، بڑی چیز جس کا میں پہلے بھی تذکرہ کر چکا ہوں اور میں نے کہا تھا کہ میں پھر تذکرہ انشاءاللہ کرتا رہوں گا، وہ ہے کہ یہ جو ہمارے پاس الیکٹرانک جو چیزیں ہیں، ڈیوائس ہیں، فون ہیں، گیمز ہیں، کارٹونز ہیں، بچوں کو ٹائم پاس کرنے کے لیے، کارٹون دیکھنے کے لیے بٹھا دیا جاتا ہے، اس میں کس طرح ان کی تربیت کی جاتی ہے، ہم بہت سے بڑوں کو اس کا احساس نہیں ہوتا، جنہوں نے تحقیق کی ہے وہ جانتے ہیں، لیکن بہرحال یہ ایک وقت کے ضائع کرنے کی عادت بن جاتی ہے، نیکیوں سے دور رکھنے کی عادت بن جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ان کارٹونوں میں بچوں کو کیا کیا تعلیمات، ایک چونکہ اس پر باقاعدہ ریسرچ کی گئی ہے کہ بچوں کا ذہن کیسے چلتا ہے، اور عام کارٹون ہوتے ہیں اس کے ذریعے سے بھی بچوں کو پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ان کے ذہنوں میں آ جاتی ہیں جو ہمیں پتہ نہیں تھا کہ اچھا وہ اس طریقے سے سیکھیں۔ خود ہم اپنے بچپن میں جن کا یعنی علماء سے یا نیک ماحول سے واسطہ پڑا ہے، وہ ہم خود اپنی زندگی میں بہت سی وہ باتیں نہیں جانتے کہ یہ نیکی ہم نے کہاں سے سیکھی ہے، یہ عمل کرنا ہم نے کہاں سے سیکھا ہے، پتہ نہیں ہم نے تو اپنے بڑوں کو ایسے ہی دیکھا اور دیکھتے دیکھتے ہم سیکھ گئے، اور یہ خیال بھی نہیں تھا کہ اچھا یہ ہم اس طرح دیکھ کر سیکھیں۔ تو بہت سی نیکیاں انسان سیکھ جاتا ہے، پتہ بھی نہیں ہوتا کہاں سے کیسے سیکھا، یہ تو بعد میں احساس ہوتا ہے اور کہ اچھا ہاں ہم نے بچپن میں یہ دیکھا تھا، اچھا یہاں سے ہم نے یہ سیکھا تھا، کبھی کسی کو کبھی اس طرح کی غلطی کرتے ہوئے دیکھے تو یاد آتا ہے اچھا ہم نے تو اس طرح سیکھا تھا اس لیے کہ ہم نے بڑوں کو اس طرح دیکھا تھا۔ تو یہی چیز بچوں کو جو دوسری چیزوں کے ذریعے سے سکھائی جاتی ہیں، تو ظاہر ہے کہ ان کی تربیت پر اس کا ایک بہت برا اثر پڑتا ہے۔ بچپن میں بچہ جو سیکھتا ہے وہ دیکھ کر سیکھتا ہے، پڑھ کر نہیں، دیکھ کر سیکھتا ہے۔ جیسے پہلے کسی نے کہا تھا اور سوال کیا تھا کہ بچوں کو ان گیموں سے اور اس طرح کی چیزوں سے کس طرح نکالا جائے، تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ اصل تو یہ ہے کہ ان کو کوئی ایسی اس طرح کی مصروفیات جس میں ان کی دلچسپی ہو، اس طرح کی چیزوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے، بچوں کو ظاہر ہے کھیل کی بھی ضرورت ہے ان کی عمر کے لحاظ سے۔ لیکن یہ چیز جو ہے، یہ الیکٹرانک چیزیں جو ہیں، یہ تو واقعی ایک نشہ ہے کہ اس میں انسان جب منہمک ہو گیا تو بس وہ چلتا ہی، اس میں بڑھتا ہی رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے، دماغی صلاحیت کمزور ہوتی ہے، عملی صلاحیت کمزور ہوتی ہے، پورا انسان گویا کہ نکما ہو کر رہ جاتا ہے، اس کی صلاحیتیں سب ختم ہو جاتی ہیں۔ بہرحال ہمیں اس کے متبادل چیزوں کی ضرورت ہے، بچوں کے لیے ایسی چیزوں کی ضرورت ہے کہ جس سے ان کو ذرا دلچسپی ہو، اور اس کے ساتھ ان کو یعنی ان کے ذہنی جو نقصان ان کو جو پہنچ رہا ہے ان چیزوں کے ذریعے سے ان نقصانات سے بچایا جائے اس سے پہلے کہ وقت نکل جائے اور پھر بعد میں والدین پریشان ہوتے ہیں کہ اب بچے ہماری بات مانتے نہیں, وہ تو بس پڑے ہی رہتے ہیں کچھ کرتے ہی نہیں. وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس طرح ان کی دماغی اور جسمانی صلاحیتیں کمزور کر دیں. یہ ظاہر ہے کہ ایک بنیادی بات تھی. آگے انشاءاللہ پھر آگے ہم اس سلسلے میں بات کریں گے گھریلو ماحول کے سلسلے میں اور زوجین کے حقوق کے سلسلے میں خاص طور پہ, اس لیے کہ اس کا ایک گہرا اثر ہوتا ہے اولاد کی تربیت پر. بہرحال انشاءاللہ آگے کل آگے بات چلائیں گے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.